بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالی خصوصی طور پر مؤمنین کو، مسلمانوں کو ایک تسلی دینا چاہتے ہیں. عام طور پر دنیا کے اندر جب حالات بدلتے ہیں، اور بالخصوص اس وقت پوری امت مسلمہ جس حالات سے گزر رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمانوں کو انہی حالات میں تسلی دینے کے لیے یہ کلام پاک بتلاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تسلی کے لیے ایک شرط رکھی ہے، ولا تہینو، آپ کوئی ہم چھوٹا سا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے غم کا، اس کو ہم ان کہتے ہیں، تو غم و پریشانی میں مبتلا آپ نہ ہو. ولا تہینو ولا تحزنو، غمگین بھی نہ ہو. وانتم العلون، آپ ہی بلند ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو بلند رکھیں گے. لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک شرط رکھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے اور کامل مؤمن بن جاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو پچھاڑ نہیں سکتی، نیچے نہیں ڈال سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائیو، گلاب کا پھول جب تک اپنے پودے پر لگا رہتا ہے تو بالکل سر سبز شاداب رہتا ہے، خوش رہتا ہے، چمکتا ہوا رہتا ہے، خوشبو پھیلاتا ہے گارڈن کے اندر، باغ کے اندر. لیکن جب گارڈن سے اس کو توڑ لیتا ہے کوئی آدمی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے یا تو کسی کے گلے کا ہار کی مالا بنے گا وہ، یا کسی کے سر میں لگائے گیا، یا کسی کو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس کو دے دیا جائے گا. اب چند گھنٹوں کے لیے وہ کھلا ہوا سبز رہے گا، تازہ رہے گا، یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کے لیے تازہ رہے گا. لیکن اس کے بعد وہی گلاب کا پھول جو کسی کے گلے کی ہار کی مالا بن رہا تھا، یا کسی کے سر میں لگ رہا تھا، یا کسی کو خوشی دینے کے لیے لگ رہا تھا، وہ جب مرجھا گیا، لیکن یہ کب مرجھا گیا؟ جب اس کو باغ سے الگ کر دیا گیا. جب مرجھا گیا اس کو لوگ نیچے پھینک دیتے ہیں، لوگوں کے پیروں کے نیچے اس کو روندا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. یہی حال آپ سمجھیے کہ مسلمان مؤمن جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنے مالک کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس مالک نے اس کو پیدا کیا اس کے ساتھ جب تک وہ لگا ہوا ہے، وہ سرسبز شاداب رہے گا، خوشبو پھیلاتا رہے گا، اور اس کو کسی قسم کی غم اور فکر لاحق نہیں ہوگی کہ آئندہ چل کر مجھے کوئی رون ڈالے گا. ایک بچہ ہمارے نوجوان لوگ اکثر فٹ بال کی گیم کھیلتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال کی گیم کو جو بال ہوتا ہے ادھر سے ایک لات مارتا ہے ادھر جاتی، ادھر سے لات مارتا ہے ادھر جاتی، ادھر سے لات مار ادھر سے جاتی، ادھر سے لات، مطلب پورے میدان میں اس بال کو بیچارے کو لات مار مار کے بھگاتے رہتے ہو۔ بچہ کہہ رہا تھا کہ ابا یہ اس بال کو جو ہے سارے لوگ لات کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ کو باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا چونکہ یہ اندر سے بالکل خالی ہے، اگر یہ بھرا ہوا ہو تو کسی کی مجال ہے کہ اس کو لات مارے، جو لات مارے گا بھرے ہوئے بال کو اس کا پیر ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو کوئی لات مارنے والا نہیں رہے گا۔ آج مسلمان اندر سے ایمان سے کھوکھلا ہے، اسی لیے پوری دنیا کے اندر کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن و حدیث کے اوپر یقین ہمارا کم ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے، پوری دنیا الٹ پلٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، نہ حدیث رسول کبھی ادھر ادھر ہو سکتی ہے، نہ وہ وعدے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مسلمانوں کو دیے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایسے سینکڑوں مثال اور معجزے اس زمانے میں بھی آپ کو ملیں گے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یقین کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ پکا اور سچا کلام صرف اور صرف یہ اللہ کا کلام ہے۔ پوری دنیا میں آج کسی مذہب کے پاس ایسی محفوظ اور سچا کلام کسی کے پاس نہیں ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس اللہ نے دیا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر جو کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، دہریہ قسم کا، کسی مذہب کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا وہ، کہا یہ سب کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن تھا وہ بڑا، بہت بڑا ڈاکٹر، میڈیکل سائنس اس نے کی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اللہ کا کلام کسی جگہ اس کو ملا اور جب پڑھنے لگا تو اس میں اس نے غور کیا، اس میں ایک آیت یہ عورتوں کے متعلق، عام طور پر اسلام کے جو قانون اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے متعین فرمایا ہے، یقین جانیے پوری دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کلچر وہ حقوق مسلمان عورت کو نہیں دے سکتا جو اللہ کے کلام میں موجود ہے اور جو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ ریسرچ کرنے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اوپر کچھ اعتراض کریں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر فرماتے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا دل و دماغ کھول دیتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کی صداقت کے اوپر۔ تو اس نے رکھا کہ یہ مسلمان کے مذہب کے اسلام کے اندر، مذہبی اسلام کے اندر اگر کسی عورت کو شوہر کے ساتھ انبن ہو گئے اور اس کو علیحدہ ہو گئے تو اس کو 3 پیریڈ کی اس کو عدت گزارنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اسے ابھی اس ریسرچ کے اندر لگا، تو چونکہ بہت بڑا میڈیکل سائنس ڈاکٹر تھا، وہ ریسرچ کرتے کرتے اس ایک نتیجے پر یہ پہنچا کہ عورت، کوئی بھی عورت جب کسی مرد کے ساتھ ملاپ کرتی ہے، اپنے خواہشات کو جب پورا کرتے ہیں، تو عورت کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کا جو DNA ہوتا ہے اس کو فوراً اپنے اندر وہ جذب کر لیتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ عورت اسی درمیان میں اگر 3 پیریڈ کے گزرنے سے پہلے پہلے اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ اگر ملاپ کر لیتی ہے تو دوسرا DNA اندر جذب کر لیتی ہے، پھر جب کسی انسان کے ساتھ ملتی ہے تو تیسرا DNA اندر کر لیتی ہے۔ اب جب کئی قسم کی DNA اس عورت کے جسم اور باڈی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج جو وہ مہلک بیماریاں جن کے پاس ان کا کوئی علاج نہیں موجود ہے، وہ چاہے کینسر کا نام دیتے ہو یا ایڈس کا نام دیتے ہو یا فلاں کا نام دیتے ہو، ایسی خطرناک مہلک بیماریاں عورتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں عورت جو ہے موت کا شکار بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کا کسی مرد کے ساتھ تعلق ہوا، اس نے اندر جو DNA جذب کر لیا، اس کے بعد 3 پیریڈ جب گزر جاتے ہیں تو مکمل طور پر وہ عورت جو ہے 3 پیریڈ کے اندر وہ DNA جو اپنے مرد کا جذب کیا ہوتا ہے وہ اپنے اندر قدرتی طور پر خارج کر دیتی ہے، اب وہ اس کے بعد جو اگر کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ ڈی این اے کی وجہ سے دوسرا ڈی این اے ہوتا ہی نہیں، لہذا اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کو سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وفا 4 مہینے 10 دن ہے، تو اگر ادھر 3 پیریڈ ہے تو ادھر 4 مہینے 10 دن کیوں ہے؟ پھر یہ پھر سوال پیدا ہوا اس کے دماغ کے اندر، تو اس نے پھر ریسرچ کرنا شروع کی۔ اس نے یہ پھر نتیجہ نکالا ریسرچ کے بعد کہ چونکہ وفات کی وجہ سے شوہر کو لوز کرنے کی وجہ سے، شوہر کو گم کرنے کی وجہ سے عورت کے اوپر ایک صدمہ ہوتا ہے، اور وہ صدمے کی وجہ سے وہ ڈی این اے جو اندر اس نے جذب کیا ہوتا ہے وہ اس کو صاف ہونے کے لیے بجائے 3 مہینے کے مکمل 4 مہینے اور 10 دن کے بعد 100% وہ عورت بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے۔ تو اسی وقت وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہنے لگا کہ آج تک میں نے ابھی ایسی کوئی میڈیکل سائنس، ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اللہ کا کلام نازل ہوا تھا کوئی ریسرچ اور کوئی میڈیکل سائنس کچھ نہیں تھی، ایسے موقع پر اگر یہ بات بتاتا ہے قرآن تو اس کا مطلب یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام، خالق کا کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کا کلام یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں پر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب یہ یقین صحابہ کو تھا، ایسا یقین تھا کہ شاید قیامت تک دنیا کی کوئی قوم ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ایک بات یاد رکھو، آدمی عملی طور پر اگر اپنے پاس کمزور ہے لیکن قرآن و حدیث کا دل میں احترام ہے، اور جن لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، جس کو ہم علماء کرام کہتے ہیں، جس کو محدثین کہتے ہیں، جن کو ہم نے صحابہ تابعین آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھا، کم سے کم دلی طور پر یقین تو احترام اور قرآن و حدیث کے اوپر یقین پیدا کرنے کے لیے میرے دوستو کچھ نہ کچھ مجاہدات مجھے اور آپ کو کرنے پڑیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرات جو ہمارے سرحدی علاقے میں ہندوستان پاکستان کے حرات کا علاقہ، وہاں ایک سادات عورت میں سے، یعنی سادات اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے چلے آ رہے ہیں، سادات خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت، اتفاق سے کسی اس کے شوہر کا کسی حادثے میں کسی وجہ سے انتقال ہو گیا اور اس کا ایک بچہ بھی چھوڑ گیا۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، میرے ساتھ چھوٹا بچہ ہے اور مجھے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، یہاں حرات میں ایسا کوئی صاحب ثروت صاحب مال آدمی نظر نہیں آتا، تو چلو میں یہاں سے سمرقند کی طرف چلی جاتی ہوں۔ تو حرات سے بیچاری سفر کرتے ہوئے وہ سمرقند کی طرف چلی گئی۔ سمرقند کے اندر اس نے دیکھا کہ 2 بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک مجوسی ہے جس کو ہم آگ پرست کہتے ہیں، یہ 2 ہے۔ تو اس نے سوچا میں کسی غیر قوم کے پاس کیوں جاؤں، میں مسلمان کو ہی کہوں کہ بھائی دیکھو کچھ حالات پیش آئے، وقتی طور پر مجھے ضرورت ہے کچھ تعاون کی اور کچھ مدد کی مجھے ضرورت ہے، تو آپ مجھے وقتی طور پر میرا تعاون کر دیں، بعد میں انشاءاللہ میں خود اپنے طور پر سنبھال لوں گی۔ اب وہ جب مسلمان مالدار کے پاس جب وہاں پر پہنچی، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ بادشاہ قسم کا آدمی تھا، اتنی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ اب یہ عورت اس کے پاس جب گئی تو اس نے کہا کہ بھائی، کہا کہ دیکھو میں سادات میں سے ہوں اور مجھے ضرورت ہے، وقتی طور پر ضرورت ہے، ہمارے خاندان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن بدرجہ مجبوری ایک عورت ہونے کی حیثیت سے تیرے پاس پہنچی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تو سادات میں سے ہوں؟ اب یہ بات بھی ہے، بالخصوص ہمارے زمانے میں لوگ ایسے ہی خالی خاموں کا اپنے آپ کو سادات میں شامل کر لیتے ہیں، آل رسول کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، اس کی سند باقاعدہ نسب نامہ موجود ہے سب کا پر، ثبوت ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر جو سادات ہوتے ہیں وہ اکثر اظہار کرتے بھی نہیں کہ میں سادات میں سے ہوں، شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال سادات جیسے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سادات کے طور پر پیش کر سکے، ان کے دل و دماغ میں ایک شرمندگی ہوتی ہے، ایک شرافت ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن مجبوری بھی کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سادات میں سے ہے؟ لیکن ایک ہوتا ہے پوچھنے کا طریقہ، اگر کسی طرح مجھے اندازہ ہو جائے کہ واقعی آپ سادات میں سے ہے کیونکہ اس زمانے میں ایسی ایسی حالات چل رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہے روڈلی کسی کو کہنا، ایگریسیولی کیا ثبوت ہے تیرے پاس، یعنی دھتکار دینا کسی کو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ممکن ہے سچ ہو، ممکن ہے جھوٹ ہو، دونوں کا احتمال ہے، تو آپ پیار و محبت سے آپ کسی کو معلوم کر لیجئے، دھتکارنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بارہ اس نے اس عورت کو دھتکار دیا، اب یہ عورت نا امید ہو کر جو ہے اس کے پاس سے چلی گئی۔ اب یہ ہو کر کہا کہ اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، تو وہ مجوسی کے پاس چلی گئی۔ وہ مجوسی نے فوراً کہا کہ ارے آپ آلے رسول میں سے، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں، آئیے۔ اس کے لیے مکمل طور پر کمرے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، کچھ ضرورت کے پیسے بھی دے، کہا جب تک تو اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہو سکتی وہاں تک تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا مکمل سامان میں پہنچاتا رہوں گا۔ دوسرے دن وہ مسلمان بادشاہ جس نے اس کو دھتکار دیا تھا، جس نے اس کو بھگا دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی، میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی تھی، تو نے اس کو دھتکار دیا، اتنی حقارت سے اس کو، اتنی آسانی سے تو نے اس کو بھگا دیا۔ بس یہ اللہ کے رسول کا خواب میں دیکھنا، صبح اٹھا، بھاگتا ہوا، ڈھونڈتا ہوا کہ وہ عورت گئی کہاں، کہا کہ فلاں مجوسی بادشاہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ وہاں جا کے منت سماجت کرنے لگا کہ بھائی، میں تجھے 300 دینار دے دیتا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے یہ عورت مجھے دوبارہ اپنے حوالے کر دے تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں۔ 300 دینار اس زمانے میں، سمجھیے، اس زمانے کے اعتبار سے 3 ملین آپ سمجھ لیجئے، بہت زیادہ پیسے شمار ہو جاتے تھے۔ تو مجوسی نے مسکرا کر کہا، صرف یہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جب زیارت ہوئی، وہ زیارت کیسے ہوئی؟ خواب میں دیکھا بہت بڑا محل تیار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جب اس کے پاس گیا داخل ہونا چاہا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو یہاں سے ہٹ جا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ ایک مومن انسان کے لیے ہے۔ وہ کون مومن انسان؟ جس کے پاس میری بیٹی ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ خواب میں دیکھا، تیرے لیے نکلو یہاں سے۔ اب یہ صبح گیا بھاگتا ہوا مومن، تو اس نے کہا کہ یہ تو مومن تو ہے نہیں، اب یہ منت سماجت کر رہا ہے کہ میں تجھے 300 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ عورت اللہ کے واسطے مجھے دے دے۔ تو مجوسی نے مسکرا کر کہا کہ میرے بھائی، تو نے دیکھ کر $300 کا سودا کر رہا ہے، $300 میں، میں نے بغیر دیکھی 300 دینار میں نے سودا کر لیا، اور میں پکا مسلمان ہو چکا ہوں۔ جس ذات اقدس کو تو خواب کے اندر دیکھ چکا ہے، اسی ذات اقدس کو میں بھی خواب میں دیکھ چکا ہوں، اور اسی بھی کربت سے آج میں مسلمان بھی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا، تو انشاءاللہ تو نے آج آل رسول کی لاج رکھی، قیامت کے دن بھی میں تیری لاج رکھوں گا، اور خوشخبری کے اندر مجھے جی محل سناتا ہوں۔ احترام جن کی سینوں میں یا جن کا تعلق جس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ جنید بغدادی کو بھی دیکھ لیجئے، جنید بغدادی، اتنے بڑے جنید بغدادی، شاید کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا کہ جنید بغدادی کو ولی اللہ کی حیثیت سے آج یاد نہ کرتا ہو، لیکن یہ جنید بغدادی تھے کون حقیقت میں؟ یہ ایک شاہی خاندان کے پہلوان تھے، لڑنے والے پہلوان آدمی تھے، بہت بڑے، جس کو ہمارے زمانے کہہ لیجیے کہ بہت بڑے باکسر، فائٹ کرنے والے تھے اس زمانے، اور وہ شاہی پہلوان تھے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی پلٹ دی۔ ایک آل رسول کا ایک بڑا، اس نے یہ جنید بغدادی کو چیلنج کر دیا کہ میں لڑوں گا تمہارے ساتھ، اور پورے بغداد میں کوہرام اس زمانے میں مچ گیا کہ یار، یہ بڑا آدمی، 70 سال کا بڑا آدمی، اس کے ساتھ یہ کیسے لڑے گا؟ اور یہ تو شاہی پہلوان ہے، اس نے تو اچھو اچھو کو اس نے تو پچھاڑ دیا، اس نے اچھو اچھو کو مار دیا اس نے، اور اس کے ساتھ یہ بڑا کیسے لڑے گا؟ اب جب کہا کہ نہیں میں لڑوں گا، اس نے چیلنج کیا، اب جب یہ اپنی رنگ کے اندر وہ دونوں داخل ہوئے، تو بوڑھے نے جنید بغدادی کو ایک بات کان کے اندر کہہ دی کہ دیکھو، 3 دن سے بھوکا ہوں، آلے رسول سے ہوں، بھوک نے مجھے مجبور کیا ہے، میری لاج رکھ لینا، اس وقت میری لاج رکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب یہ لڑنے لگے تو جنید بغدادی جیسی خالی خاموں کا کودتے رہے، تھوڑا بہت ادھر لگاتے رہے، وہ بوڑھے نے ایک غصہ مارا، جنید بغدادی سیچے نیچے گر گئے، جیت گر گئے، اور اپنی ہار قبول کر لی۔ اب پورے بغداد میں کوہرام مچ گئی، کہ ارے اتنے بڑے شاہی پہلوان کو ایک 70 سالہ بوڑھے نے اس کو جو ہے نیچے گرا دیا. لیکن رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی کہ جنید تو نے میری آل کی لاج رکھی ہے, میں قیامت تک تیری دال دکھوں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا کہ آج میں اور آپ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہم اس کو ولی اللہ کے نام سے, جنید بغداد کے نام سے میں اور آپ ان کو یاد کرتے ہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگو, میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ دنیا کے اندر حالات تو آتے رہیں گی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی فرما دیا کہ دنیا کے حالات بدلیں گے, اور یہ سمجھ لے کہ حالات بدلتے مسلمان کے اعمال سے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے, ان کے اوپر جو حالات گزرے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے 13 سال کی زندگی کا آپ معائنہ کریں, ابتدائی مکی زندگی کا آپ معائنہ کریں, ان کا آپ مطالعہ کریں, آپ کو پتا چلے کہ مسلمانوں کے اوپر کیسے خطرناک حالات گزرے ہیں. لیکن ایسے حالات میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا عمل کیا, کیسے وہ لگے رہے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمایا, یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا. ابن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں, اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شاید قیامت تک ہمیں ایسے ایگزامپل, ایسی مثالیں ملنا مشکل ہو جائے گی جو یقین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا ہوا تھا. ابن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کہ یا رسول اللہ الستو مسلم, یا رسول اللہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں. یہ صحابی بیچارے تھوڑا غریب, مطلب مالی اعتبار سے کمزور تھے, اور دیکھنے میں اتنی زیادہ کوئی بظاہر صحابی صحابی ہے, بڑے سے بڑا ولی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا پکا عقیدہ ہے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ کہ الستو مسلم, الستو مومن, کیا میں مومن اور مسلمان نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ میں کیا بات ہے, کہ یا رسول اللہ جہاں کہیں میں شادی کا پیغام بھیجتا ہوں وہیں سے فوراً نہ آ جاتی ہے, کیونکہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. کہا اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے, اور ان کی بیٹی کے ساتھ. اب جس انصاری کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وہ بہت بڑے مالدار صحابی, بہت ہی باوقار صحابی, خاندان میں, معاشرے میں, پورے مدینے میں یہ سمجھے کہ ایک معزز انسان کے آدمی, ان کے دروازے کے جا پر یہ کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. ابتدا کے اندر کہا اب کیسے آپ مانگنے ہیں, آپ کے کچھ نہیں. تو ایک جلال کی کیفیت جاری ہوئی, لیکن انہوں نے آہستہ دفعہ عباس نے کہا کہ بھائی مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. جب یہ جملہ سننا تھا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے میرے صحابی کو, اللہ کے رسول نے بھیجا, فوراً اس بیٹی جو خوبصورت بیٹی تھی, صحابیہ تھی, انہوں نے فوراً اپنے ابا کو کہا کہ ابا کبھی یہ غلطی مت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ ان کو ٹھکرا دے. اور تبت یدا ابی لہب وتب, جیسے ابو لہب کے متعلق اللہ نے کلام پاک میں نازل کر دیا اور قیامت تک لعنت برستی رہے گی, کہیں مجھ پر آپ پر ایسا نہ ہو, فوراً رشتے کو قبول کر لیجیے. رشتہ قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ رشتہ منظور ہو گیا ہر اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں شادی کرنے کے لیے, ایک جوڑی کپڑا تک مجھے خریدنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے, نہ اپنی بیوی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے, نہ مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, عثمان غنی کے پاس چلے جائیے, عثمان غنی کو آپ فرما دیجئے کہ بھائی اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے. اب یہ چلے, جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے تو دیکھا کہ بیوی کو کہا کہ وہ ایک دیا موم بتی زیادہ جلی اس کو بجھا دو. اب یہ سوچ رہے کہ جو انسان ایک عورت کو اپنی بیوی کو اگر موم بتی زیادہ جلانے نہیں دے رہا تو مجھے کیا دے گا, وہ انسان کو تعجب ہونے. اب میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ عثمان غنی نے کیوں, ان کے یہاں اسراف اور فضول خرچی ہرگز نہیں تھی, یعنی جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کو کبھی خرچ نہیں کرتے تھے. زیادہ جب ایک موم بتی کافی تھی تو یہاں بخیلی کی بات نہیں ہے, ایک موم بتی جب کافی ہے ابھی میرے اور آپ کے لیے, تو دوسری جگہ دوسری جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن خیر بہرحال یہ جب پہنچے تو عثمان غنی کو کہا کہ بھائی بہرحال کیونکہ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو گئے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنی ضرورت کے لیے بھیجا ہے. عثمان غنی نے کہا آئیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا اپنا خزانہ کھول دیا, جتنا تمہارا جی چاہے لے جاؤ. ابھی حیران ہے, ادھر تو موم بتی نہیں جلنے دے رہے, ادھر دیکھو تو پورا خزانہ کھول دیا ہے میرے لیے. کمال کر دیا عثمان غنی. تو عثمان غنی کی سخاوت تو داد دینی پڑے میرے بھائیو, اور ایسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی, وہ حیران ہو گیا. اب میں اور آپ ہوتے تو جتنا ہو سکتا بوریا بھر کر ہم لے لیتے, لیکن وہ صحابی بھی اتنے ہی ایماندار تھے, ان میں شرافت تھی, جتنی ضرورت تھی اتنا ہی خزانے سے لیا اور کہا کہ بس ابھی اس وقت مجھے اتنی ہی ضرورت ہے, اور لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور نکاح تک کی تیار, نکاح تک ہونے کے نکاح بھی ہو گیا اس کو, لیکن اسی درمیان میں آواز لگی کہ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آواز لگائی تو فوراً اپنی تلوار کو نکالی اور بھاگے اور سیدھے دشمنوں کی طرف دوڑے اور دشمنوں کے جمگٹے کے اندر ایسے گھس گئے یہاں تک کہ اسی دشمن کے ساتھ شہید ہوں, دشمنوں کے جمگٹے میں لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گئے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لاش پڑی ہوئی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ یہ تو میرا ابن سلمی ہے, اس کی تو میں نے نکاح ابھی پڑھا, ابھی تو دلہن کے پاس گیا بھی نہیں ہے لیکن یہ شہید ہو چکا ہے. آئیے اب اللہ کے رسول ان کو خود اپنے لیے لے کر آ رہے ہیں, جنازہ تیار ہو رہا ہے. اب جب جنازہ لے کے چل رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے بل کے اوپر چل رہے ہیں, پورے قدم نہیں رکھ رہے, ایسے کھڑے ہو گئے انگلیوں کے اوپر ایسے چل رہے ہیں, مشکل سے نبی کریم صلی اللہ ایسے چل رہے ہیں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ آج انگلی کے بل کے اوپر چل رہے ہیں, کیا بات ہے آپ انگلی کے بل کے اوپر چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی ناش مبارک کو لے کر قبر مبارک کے اندر اترے ہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کے اوپر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر صحابی کو اپنے ہاتھ سے دفن فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفن کیا, دعا کی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے کسی کے جنازے میں ہم نے آپ کو انگلی کے بل کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے, اور آپ آسمان کی طرف دیکھا آپ نے اور آسمان کی طرف آپ مسکرائے دیکھنے کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سلمی نے میرے دین کے خاطر, میری اطاعت کے خاطر وہ قربانی دی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے لاکھوں کی تعداد میں فرشتے اس کے جنازے میں بھیجے ہیں کہ تیرے نبی کے چلنے کے لیے جگہ تک نہیں موجود تھی, اتنے امبے اتنے فرشتے میں تیرے نبی نے بھیجے. کہا یا رسول اللہ آپ آسمان کی طرف مسکرائے بھی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جب نظر آسمان کی طرف پڑی تو ہورے نظر کر رہی تھی, ہورے لڑ رہی تھی کہ یہ سلمی جو اپنی دلہن کو چھوڑ کر آیا ہے میں دلہن بن کر اس کے پاس جاؤں گی اور میں سب سے پہلے آگے بڑھوں گی, لیکن دلہن جب ایسے دیکھ رہی تھی میں نے اوپر دیکھا تو پھٹ سے دلہن نے جو کہ پردہ بھی بند کر دیا کہ یہ تو صرف سلمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہوا ہے. تو دین کی خاطر آدمی جب قربانی دیتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو نیچے گرائیں گے, اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں حالات سے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, حالات آتے ہیں جاتے ہیں, صحابہ کے اوپر کیا کم حالات نہیں آئے میرے بھائیو, ہمارے پاس تو ساری نشانیاں موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے نہ ہم اللہ کے رسول کا کلام پڑھتے ہیں, نہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, نہ علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں. میرے بھائیو خیر ابھی وقت چکے مجھے اجازت نہیں دے رہا میں آپ کو زیادہ سمجھاؤ, تیری میری ادھر ادھر کی اور ادھر ایک دوسرے کے اوپر ملامت کرنے کے بجائے اپنے اوپر نظر کرنا شروع کرو. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں کسی زمانے کے اندر, وہ اپنی کسی ایک بوڑھی اماں کو لے کر جو ہے اسپتال جا رہا, جن کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا, بہت چلا رہی تھی ادھر 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 ادھر, اور مفتی صاحب کہہ رہے کہ اماں کچھ نہیں ہوا پیٹ میں درد, فکر نہ کیجیے. کہا کہ رب تکی تجھے کیا پتا مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. جب اسپتال میں پہنچے تھے ایک عورت کی بیچاری کا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا, سر بھی پھوٹا ہوا, کمر بھی ٹوٹی ہوئی, پیر بھی ٹوٹا ہوا, لہو لوہان آئے, لیکن بیچاری خاموش اللہ کی طرف رجوع کر رہی تھی. تو مفتی صاحب نے کہا کہ اماں تیرے تو صرف پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ بیچاری کا تو ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، پیر بھی ٹوٹ گیا، سر میں بھی زخم ہے، اور تو اتنی چلا رہے اماں. تو فوراً اس اماں نے کہا، تقی ہاں لیکن اس کے پیٹ میں تھوڑی درد ہے، پیٹ میں تو مجھے درد ہے اور مجھے تو درد، اس تجھے کیا پتا. مفتی صاحب خاموش ہے، لیکن دیکھو اللہ والے ہر چیز سے ایک لیسن لیتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا، انسان کی نظر جب اپنے دردر ہوتا ہے کہ دوسرا چاہے لاکھوں مر رہا ہو لیکن اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا، انسان کی نظر اگر اپنے عیب کے اوپر ہوگی تو دوسرے انسان کے اندر لاکھوں عیب ہوں گے، اس کے اوپر کبھی انسان کی نظر نہیں جائے گی. تو چھوڑیے میرے بھائیو آپس کی تیرے میری، ادھر ادھر انگلی اٹھانا چھوڑیے میرے بھائیو، رجوع الی اللہ کیجئے، پکے مسلمان بننے کی کوشش کیجئے، مساجد کے ساتھ تعلق رکھیے، علماء کے ساتھ تعلق رکھیے، علماء کے ساتھ احترام کیجئے. یقیناً وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بلند فرمائیں گے. اور نا امید لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.